بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور آج کے درس میں ہم پوائنٹ نمبر 122 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعلم رحمک اللہ، و یہ خوب جانو اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، انہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ من نفسہ، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی خوشی سے. وان کان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، اگر کسی شخص کے پاس کوئی حرام مال ہے تو وہ اس کا ضامن ہے. لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس شخص سے، یعنی جس کے پاس یہ حرام مال ہے، اس سے یہ مال لے اس کی اجازت کے بغیر. فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، کیونکہ بے شک یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جس نے یعنی حرام مال ہتھیا لیا ہے وہ توبہ کر لے، اور پھر وہ جن پر ظلم اس نے کیا ہے ان کا مال واپس کرنا چاہے، اور آپ نے اس سے یہ حرام مال ہتھیا لیا ہے، کسی طریقے سے لے لیا ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو وہ پھر ان کو واپس نہیں کر سکے گا، اس طریقے سے تم نے حرام مال لیا ہے. فأخذت حراما، یہ چند جملے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ نے شرح السنن میں بیان کیا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ سنت سے مراد اسلام ہے. الاسلام هو السنة وسنت الاسلام. ہم عقیدے کے اصول بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مال کا ہتھیا لینا کی حرمت کا بیان ہو رہا ہے، انہی اصول میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ پیغام دینے کے لیے کہ جس شخص کا عقیدہ صحیح ہے اس کے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے. دیکھیں، سلفی، جب ہم سلفیت کی بات اور سلفیوں کی بات کرتے ہیں، سلفی سے مراد یہ نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، سلفی سے مراد یہ ہے کہ سچا اور پکا مسلمان ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، اور سلف کے راستے پر چلنے والا ہے. اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے عبادات، اس کا عقیدہ سب پرفیکشن کی طرف ہے. یعنی کہ عقیدہ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، لیکن معاملات میں وہ کمزور ہے. یہ سلفیت میں نقص ہے، کمزوری ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو شخص معاملات میں کچھ غلطی کرتا ہے وہ سلفی نہیں. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کا عقیدہ درست ہے اس کا پھر معاملات بھی، اخلاق بھی درست کرنے چاہیے. کیونکہ اہل باطل، اہل بدعت تو بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق صحیح ہونے نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو اصل جو اصول ہے اس میں خرابی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، سلفیت کا راستہ آسان، واللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میرا یا آپ کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ سلفیت میں داخل ہو کر کتنے خارج ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، تم یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ادخلوا فی السلم کافہ، سب مل کر مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو، سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ عقیدہ ٹھیک کہ موحد بن کے متبع سنت بن گئے، اب آپ نے جو کرنا ہے کر لے پھر. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مکمل اسلام میں داخل سے کیا مراد ہے؟ آپ کا عقیدہ، آپ کے معاملات، آپ کے عبادات، آپ کے اخلاق سب عمدہ ہونے چاہیے، کہ آپ کو دشمن بھی اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پکا مسلمان، سچا مسلمان جا رہا ہے. یہ کمال ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکہ میں، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی دشمنی کی، یہاں تک کہ ابو سفیان، اسے بخاری کی روایت ہے ہرقل کے قصے میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، وفد ابھی ابو سفیان اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا رضی اللہ عنہ، شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تھا تو ابو ہرقل نے پوچھا کہ خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دعوت جو ہے جو بیان کی ہے اس کو مزید جاننے پہچاننے کے لیے کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے، کیونکہ عرب آتے جاتے تھے، رہتے شتاء و صیف، تاجر تھے قریش، تو کسی نے کہا ہاں کہ کوئی آئے ہوئے عرب جو ہیں تجارت کے لیے، کہتے بلا کے لے آؤ. تو وفد جو آیا تھا سب آ چکے ہیں، ابو سفیان کو آگے کھڑا کر دیا اور جو ساتھی تھے پیچھے کھڑے کر دیے اور چند سوال کرنا شروع کیے اور یہ کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے اشارہ کر دینا. عرب جاہلیت میں بھی جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، جھوٹ پکڑا گیا تو تانے دیتے ساری زندگی، ملامت کرتے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. سبحان اللہ، دور جاہلیت میں دیکھیں جھوٹ بعض ایسے گناہ ہیں جو ہر دین میں جائز نہیں ہیں، جس میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، نعوذ باللہ. الغرض ابو سفیان کہتا ہے جو شاہد ہے، لمبا قصہ، بڑی پیاری حدیث نمبر 7 ہے صحیح بخاری میں، یہ دیکھ لینا، جا کر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا، اور اگر آپ کے پاس فتح الباری ہے تو فتح الباری سے اس کی شرح بھی پڑھ لیں، بڑی پیاری اور عظیم فوائد ہے واللہ. ابو سفیان کہتا ہے بڑی بڑی کوشش کی ہے کہ میں کوئی غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑنے کی کوشش کروں. غور کریں ذرا، 40 سال یا 50 سال ایک شخص آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ ایک غلطی نہیں پکڑ سکتے اس کی، کمال ہے واللہ. یعنی نبوت سے پہلے صادق الامین، نبوت کے بعد 4 چاند لگ گئے اور نبوت کا درجہ مل گیا، حسن اخلاق میں اور معاملات میں، عبادات میں، عقیدہ کے اعتبار، ہر اعتبار سے پرفیکشن ہے، یعنی کوئی اس کی کوئی مثال نہیں ہے پوری دنیا میں. تو ہرقل نے پوچھا جب جنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ کہتے کبھی وہ جیت کبھی ہم جیتتے ہیں. اس پوائنٹ پہ آ کے اس نے کہا، میں نے چاہا کہ کچھ میں کہوں کہ اس وقت ہمارا معاہدہ چل رہا ہے پیس کا، امن کا، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اتنا کہہ دیا. یہ نہیں کہہ سکا کہ دھوکہ دے گئے، کچھ کرے گا. کہتے ادھر میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں کہہ نہیں پایا. کمال ہے کہ آپ سب سے بڑا دشمن، آپ کا جانی دشمن جنگ پہ اترے ہوئے ہیں، کئی جنگیں ہو چکی ہیں، جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے، جنگ احزاب ہو چکی ہے، ہم 6 ہجری 7 ہجری کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ کے جانے دشمن آپ کی ایک غلطی نہ پکڑ سکے، یہ کمال ہے. الغرض ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے، لیکن کیا ہمارے اخلاص نبوی، ہمارے اخلاق نبوی اخلاق ہیں؟ ہمارے معاملات، ہمارا اسلام سے ہم عمل کرتے ہیں کیا وہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے؟ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں کیا ہم اس جملے کا حق ادا کرنے والے ہیں کہ نہیں. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے واپس آتے ہیں امام بربہ رحمہ اللہ کے ان جملوں پر. شاہ صالح فزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، وعلم رحمك اللہ انہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ من نفسه. شیخ صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من احترام المسلمین دماءهم واموالهم، مسلمان کے احترام میں سے ان کے خون اور ان کے مال کا بھی احترام کرنا ہے، واحترام اعراض ان کی عزت اور آبرو کا بھی احترام کرنا ہے. لأن من اسلم فقد حمی بالاسلام دمه وحمى ماله وحمى عرضه. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام میں داخل ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے خون کو اسلام سے اور اپنے مال کو اور اپنے عز و عبر کو محفوظ کر دیا ہے. فلا يجوز التعدي على المسلم، کس مسلمان پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، كل المسلم على المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمه وماله وعرضه، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. وقال في خطبتي في حجة الوداع، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع خطبہ میں فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو جو ہیں حرام ہے تم لوگوں پر، کحرمت یومکم هذا، جیسے کہ تمہارے اس تو ہر اس دن کی حرمت ہے، یعنی یوم النحر. شیخ صاحب فرماتے ہیں یوم النحر کون سا دن ہے؟ دس ذی الحجہ، قربانی کا دن. فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، یعنی اس مہینے کی حرمت میں، یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں شہر ذی الحجہ، ذی الحجہ کا مہینہ کی حرمت. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، وہی مکہ المشرفہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں مکہ مشرفہ ہے، جیسا کہ حرمت کے دن اور حرام مہینہ، حرام ایام حج کے ایام، حرام مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہیں، اور البیت الحرام الکعبۃ المشرفہ، جس طریقے سے یہ حرام اسی طریقے سے ایک مسلم کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مار، اس کی عزت بھی حرام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَيَحْرُمُ دَمُ الْمُسْلِمِ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ، تو مسلمان کا خون، اس کا مار، اس کا عرض و عزت و ابر جو ہے حرام ہے. فَلَا يَجُوزُ التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ أَخَذَهُ إِلَّا وَلَا أَخْذُ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِ الْمُسْلِمِ، تو کسی مسلمان پر زیادتی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مال لینا جائز مگر اس کی خوشی سے، طیبۃ النفس سے. اذا سمح بشيء من ماله فهو حلال، اگر وہ اپنے مال میں سے کسی چیز دینے کی اجازت دیتا ہے تو وہ حلال ہے. واما ان يؤخذ منه قهرا او بغير طيب نفس او غصبا او سرقه او خيانه فانه حرام، لیکن اگر کوئی شخص اس کا مال اس سے قهرا و جبرا لے لیتا ہے، یا اس کی اجازت کے بغیر، یا غصب کر کے، یا چوری، یا خیانت کر کے، تو یہ سب بے شک یہ سب حرام ہے. کتنا بڑا حرام ہے؟ کحرمت دمہ و عرضہ، جیسا کہ اس کا خون اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے، مال بھی اسی طریقے سے حرام ہے. وہذا کما فی قولہ تعالی، اور یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور ہرگز ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. آخری سورۃ البقرہ نمبر 188 وقوله تعالى، والله تعالى كي إرشاد يا أيها الذين آمنوا، اي إيمان والو، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اي دوسرة كمال باطل طريق سي ما تكاو، إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم، مگر جو تجارت ہو تم دوگو کے بیچ میں جن تم راضی ہو. إلى آخر سورة النساء نمبر 29. شيخ فرماتا كثير من الناس لا يبالي بهذا، بہت سارے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اما ان يقتل اخاه المسلم لاخذ ماله، یا تو وہ مسلمان بھائی کا قتل کر دیتا ہے اس کا مال اسے چھیننے کے لیے. واما ان ياخذ ماله بالسرقه، یا چوری کر کے اس کا مال لے لیتا ہے. وبقطع الطريق، یا ڈکیتی کر کے. وبالخيانه، اور خیانت کر کے. وبالغش في البيع والشراء، یا دھوکہ خرید و فروخت میں دھوکہ کر کے اس کا مال ہتھیا لیتا ہے. فلا يبالي بهذا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. فيأخذ مال اخيه بالباطل من غير طيبه من نفسه، بس وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال باطل طریقے سے لے لیتا ہے اس کی جہاز خوشی کے بغیر. وهذا كله حرام، اور یہ سب حرام ہے. وكبيره من كبائر الذنوب، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. پھر امام بربہاری کا اس قول کے تعلق سے وان كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، اگر کسی شخص کے پاس کوئی حرام مال ہے تو وہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کا مال چورا لیتا ہے، یا کسی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، ناجائز ظلم زیادتی ہے، جائز نہیں ہے. کیا چور سے چوری کرنا جائز ہے؟ یہ مال جس نے چورا لیا ہے، پہلی بات ہے، کیا کسی کے لیے، کیا وہ اس کو ضائع کر سکتا ہے؟ کیونکہ چوری کا مال میں ضائع کر دوں. زمین کسی کی ہتھیالی ہے، قبضہ کیا ناجائز، میں اسے تحفے میں کسی کو دے دوں. یا اگر یہ چوری کا مال جو کسی نے چرایا ہے اس سے کوئی اور چوری کر لے، اس کا ضامن ہوگا کہ نہیں؟ چوری کا مال بھی اگر سے چوری کا ہے، لیکن چور جب چوری کر لیتا ہے، حرام مال ہتھیا لیتا ہے، وہ اس کا خود ضامن ہو جاتا ہے. اگر اس کے ہاتھ سے مال چلا جائے، یا ضائع ہو جائے، یا اس سے کوئی اور چرا لے، تو وہ اس کا ضامن ہوتا ہے. جس کا اس نے شروع میں جس سے لیا، اس کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا اپنا مال نہیں ہے. یعنی کہ چوری کا مال ہے تو حرام ہے، تو ضائع کر سکتے ہیں. واضح ہے؟ اچھا. شيخ صالح بن حضر فرماته ہیں اذا اخذ مال اخيه بغير حق باي نوع من انواع الاخذ فانه مضمون عليه حتى يؤديه الى صاحبه. جب کوئی شخص اپنے بھائی کا مال بغیر حق طریقے سے لے لیتا ہے کسی بھی طریقے سے جیسے گزر چکا ہے تو وہ اس مال کا ضامن رہتا ہے جب یہاں تک کہ وہ اس کے جسے اس نے حق چھینا ہے مال لیا ہے اسے واپس نہیں کر دیتا تو اس کے مال کا خود ضامن ہوتا ہے. لأنه لابد من اداء المظالم الى اصحابها قبل الموت, کیونکہ مرنے سے پہلے جو بھی مظالم ہیں ان کو واپس کرنا لازمی ہے, واجب ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو گالی بھی دیتے ہیں نا ناجائز, یا کسی غیبت بھی کرتے ہیں نا اور آپ توبہ کر لیتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں یہ اس کا حق, اسے جا کے معافی مانگ لو, مظالم ہے واپس کرنے ہیں مرنے سے پہلے. وَإِلَّا فَإِنَّ أَصْحَابَهَا سَيَقْتَصُونَ مِنَ الظَّالِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اگر ایسا نہیں ہوگا زندگی میں کوئی شخص یہ مظالم جو اس نے ظلم کیا ہے کسی اور پر مسلمان بھائی پر, وہ اس سے توبہ کر کے واپس نہیں اس کا حق واپس کرتا تو قیامت کے دن پھر قصاص ہوگا, بدلہ ہوگا. پھر یقتصون من حسناتہ, بدلہ کی چیز کا ہوگا, مال متاع تو نہیں ہوگا, واپس مال تو نہیں ہو سکتے, نہ زمین ہوگی نہ مال ہوگا نہ دولت نہ ریال نہ روپیہ نہ درہم, کچھ نہیں ہوگا. تو پھر بدلہ کی چیز کا ہے, قصاص کی چیز کا ہوگا, حسناتہ, یہ نیکیاں باقی نہیں رہیں گی. اور سب سے قیمتی چیز ایک ایک نیکی, ذرہ برابر نیکی بھی کامیابی کی وجہ بن سکتی ہے اور ذرہ برابر برائی بھی ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے. دیکھ خطرہ دیکھیں آپ, یقتصون من حسناتی, تو اس کی نیکیوں سے قصاص ہوگا, بدلہ ہوگا. حتی ربما لا تبقى له حسنۃ, یہاں تک کہ یہ ممکن ہے اس کے کوئی ایک نیکی بھی باقی نہ بچے. ثم تؤخذ من سیئات المظلومین فتحمل علیہ ویلقى فی النار والعیاذ باللہ, اور اگر ابھی بھی یہ بدلہ پورا نہ ہوا تو پھر جو مظلوم ہیں ان کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی, اپنے نیکی ختم اور دوسروں کی برائیاں اس کے نام اعمال میں پڑھنا شروع ہوں گی, یہاں تک کہ وہ جہنم رسید ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی پناہ. فمال مسلم ولو اخذته بغصب او بمعاملة محرمة او اخذته بقهر او بسرقه فانه مضمون لابد ان تؤديه اما في الدنيا واما في الاخره. مسلمان کا مال اگر آپ نے زور زبردستی سے غصب کر کے لیا ہے یا حرام طریقے سے, حرام خرید و فروخت معاملے سے اس سے لیا ہے, یا قہر و جبر سے لیا ہے, یا چوری سے وغیرہ وغیرہ, تو بے شک یہ مضمون ہے, یعنی تم اس کے ضامن ہو اور واپس دینا لازمی ہے, چاہے دنیا میں واپس کرو یا آخرت میں واپس تمہیں کرنا پڑے. دنیا میں تو وہی مال واپس کر سکتے ہو, آخرت میں کیا کرو گے؟ سبحان اللہ. شیخ صفر فرماتے ہیں فتنبہ لذالک, تو اس کے لیے خبردار ہو جاؤ, وہ مضمون علیک, تم اس کے ذمہ دار ہو اور ضامن ہو. ولابد من ادائه فی الدنیا او فی الاخرہ, اور اس کو واپس لوٹانا لازمی ہے دنیا یا آخرت میں. وادائه فی الدنیا اسهل علیک من ادائه فی الاخرہ, یہ قاعدہ اچھی طرح یاد رکھ لیں, دنیا میں لوگوں کا مال واپس کرنا اور ظلم سے توبہ کر کے مظالم کو واپس کرنا آخرت میں واپسی سے زیادہ آسان ہے. آخرت حسرت کے سوا رہے گا کیا؟ آپ کی جو نیکیاں جو ایک روایت میں ہے پہاڑوں کے مانند ہوں گی, اس میں نماز بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, صدقات خیرات بھی ہوں گے, اس کی آنکھوں کے سامنے یہ نیکیاں سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گی, یہاں تک کہ باقی کچھ نہیں رہے گا بلکہ جو مظلومین ہیں دنیا میں جس نے ظلم کیا ہے, جن پر ظلم کیا ہے, وہ مظلومین اس کے نیکیاں لینے کے بعد ابھی راضی نہیں ہوں گے, ان کی جو بدیاں جو برائیں وہ اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی, وہ جہنم رسید ہو جائے گا. کتنی بڑی بدبختی ہے. ان للہ وان الیہ راجعون, اس سے بڑی کوئی بدبختی اور حسرت ہوگی؟ دنیا میں اگر تھوڑا سا مال چلا جاتا ہے تو ہمارے دل میں تھوڑا سی تکلیف ہوتی ہے, سینہ تنگ ہو جاتا ہے, ارے ہمارا مال ضائع ہو گیا. سنتے ہیں اللہ رحم کرے ہم سب پہ کہ فلان تاج کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کا مال ڈوب گیا, تجارت میں خسارہ ہو گیا, فلان ہو گیا, سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس دن کیا ہوگا؟ تو مرنا بھی تو نہیں ہوگا, موت ختم. اور سب سے قیمتی چیز آپ کے یہ جو نیک اعمال ہیں, مشکل سے انسان کماتا ہے. آپ کو پتہ کہ نیکیاں جو ہیں جتنی ہم کماتے ہیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, ضائع کتنی کرتے ہیں, ایک مجلس سے غیبت کر کے کتنی نیکیاں ضائع ہو جاتی, کبھی آپ نے حساب کیا ہے؟ صرف غیبت میں, زبان غیبت ہے یا گالی ہے یا لعن کسی پہ کرنا ہے, طعن کرنا ہے ناجائز, صرف اسی زبان کی وجہ سے کتنی نیکی ہم ضائع کر رہے تھے صرف ایک دن میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے واللہ. تو اس کریم کا کرم ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ان گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں. یہ اسی کریم کا کرم ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر بھارے کا آخر جملہ، فَإِنَّهُ عَسَىٰ أَن يَتُوبَ هَذَا فَيُرِيدُ أَن يَرُدَّهُ عَلَىٰ أَرْبَابِهِ فَأَخَذْتَ حَرَامًا. کیونکہ بے شک یہ ممکن ہے کہ یہ شخص جس نے ظلم کیا ہے، مال کو حرام کے ساتھ لیا ہے، وہ توبہ کر لے اور وہ یہ مال جو حرام ہے واپس کرنا چاہے ان کے اصحاب تک جن سے اس نے یہ مال لیا ہے، اور تم نے اس کا اور وہ واپس نہ کر سکے گا کیونکہ تم نے اس سے یہ حرام مال لے لیا ہے، تو تم نے حرام مال لیا ہے. یعنی کسی نے اگر کسی کی چوری کی ہے تو کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ چوروں سے چوری کر کے اس کا مال لے رہے، کیونکہ چوری کا اس کا مال تو مال ہے ہی نہیں. اگر پتہ نہیں تو الگ بات ہے، تو پھر خود چور ہو گیا نا. لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سوچ بھی ہے بعض لوگوں کی، اور ایک غالباً کوئی وہ بھی ہوڑ کر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ چوروں سے چوری کر کے غریبوں کو مدد کرو. ایک سوچ ہے لوگوں کی، کہتے ہیں کیا ہے بھائی دیکھیں یہ تو چور ہیں. اور اکثر سیاست دان حکمران کو لوگ لوٹتے ہیں اور کہہ دیکھو کہ ہیں چور، یہ کرپٹ لوگ ہیں، تو ہم چوری سے چوری کی ہے اور ان کا چوری کا مال ہے ہم نے ان سے لیا ہے، ان کا پر مال تھوڑی ہے، انہیں تو ہمارے خون پسینے سے لیا ہے، اس لیے ان کے مال کو چرانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ایک تو گناہ میں برابر شیخ صاحب فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سمجھ لیں، یہ باتیں سمجھ، اگر وہ واپس کرنا چاہے تو توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا یا توبہ کا ہونا نہ ہو تمہارے ہاتھ میں ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا، جب چاہے دل پھیر دے. اب یہ ظالم ہے، توبہ کر لی ہے، اب وہ واپس دینا چاہتا ہے، توبہ کی شرطوں میں سے کہ جس کا حق دیا اس کو واپس کرنا ہے نا، اب دینا چاہتا ہے، اور تم نے اس ظالم سے اس کی چوری کا مال خود تم نے خود چورا لیا ہے، واپس کیا کرے گا وہ؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فلا يجوز اخذك شيئا تعلم بانه حرام، تمہارے جائز نہیں کہ تم یہ جاننے کے بعد کہ حرام ہے اسے لے لو. وہ مقصد حرام، اور اگر حرام مقصد سے، حرام مال سے بھی ہو یا حرام طریقے سے بھی ہو، یا حرام کمائی سے مقصد ہے، حرام کمائی سے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. لی امور، اس کی بعض وجوہات. نمبر ایک، اولا انک تعلم انه حرام فکیف تستحله وانت تعلم انه حرام. پہلی بات ہے کہ تم جب یہ جانتے ہو یہ حرام ہے، تو پھر تمہارے لیے کیسے حلال ہے کہ تم حرام چیز کو جاننے کے بعد اسے لے لو. وان هذا شخص لا يملكه، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص اس کا مالک ہی نہیں ہے، جب تم یہ مال لے رہے ہو، ہتھیار رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کا مالک خود نہیں ہے، تو چور اس نے خود حرام طریقے سے اس مال کو لیا ہے. ثانیا، دوسری بات، لو تاب هذا الظالم، اگر یہ ظالم خود توبہ کر لے، وراد ان يرد المال وقد اخذته منه، اگر یہ توبہ کر لے ظالم، واپس کرنا چاہے مال جبکہ تم نے اس کا مال اس سے لے لیا ہے، فانه لا يتمكن من رده، تو واپس تو نہیں کر سکے گا وہ. تیسری بات، ثالثا، انك تكون شريكا له في الجريمه والظلم، تم اس کے برابر کے شریک ہو اس جرم میں اور ظلم میں. سبحان اللہ. اگلا پوائنٹ 123 کا تعلق اسی کو پورا کر دیتے ہیں آج. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، اور کمائی، مکاسب یعنی کمائی، جو انسان کماتا ہے جس کی صحت تمہیں واضح ہو گئی ہو تو وہ مطلق ہے اس کا حکم. الا ما ظهر فساده، مگر جس کا فساد ظاہر ہو جائے. وان كان فاسدا ياخذه من فساد ممسکت نفسه، اگر فاسد ہے تو اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لے لے. ولا تقول، اور یہ مت کہو، اترک المکاسب واخذ ما اعطوني، کہ میں کمانا یا روزگار چھوڑ دوں اور لوگ ہی مجھے دیتے رہیں گے. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء الى زماننا هذا، یہ عمل تو نہ تو صحابہ نے کبھی کیا اور نہ ہی علماء نے ہمارے اس زمانے تک. وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سلام الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسب فیہ بعض الدنیۃ خیر من الحاجۃ الى الناس، وہ کمائی جس میں کوئی دناعت ہو اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہاتھ پھیلا کے لوگوں کا محتاج ہو جائے. شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، امام بخاری کے جملے کے تعلق سے، والمکاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، شخص فرمت قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى كيف يعرف يوم رسول الله فرماته إن الحلال بين وإن الحرام بين بشك حلال واضح وبين هو چکا اور حرام بھی واضح ہو چکا ہے وبينه امور مشتبهات اور ان دونوں میں مشتبهات امور بھی ہیں لا يعلمهن كثير من الناس جنہیں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں فمن اتقى الشبهات بس جس نے ان شبهات سے اپنے آپ کو بچا لیا فقد استبرأ لدينه وعرضه بس اس نے اپنے دین اور اپنے عزت و آبرو کو محفوظ کر لیا شیخ صاحب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فالحلال البين يؤخذ جو حلال بین واضح ہے اس لے لیا جاتا ہے لأن الأصل في المعاملات الحل کیونکہ معاملات میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ حلال ہے خرید و فروخت حلال ہے مگر جس کی حرام واضح ہو جائے معاملات میں اصل یہ ہے کہ معاملات حلال ہیں الا ما تبين انه حرام مگر وہ جس کی حرام واضح ہو جائے وكذلك حرام مبين اس طریقے سے حرام بھی بالکل واضح ہو چکا ہے قال تعالى اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت عليكم تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا الميتة مردار والدم اور بہتا ہوا خون ولحم الخنزير اور خنزیر کا گوشت وما اهل لغير الله به اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے لیے دیا جائے سورة المائدة نمبر 3 لآخر الآية شیخ صاحب فرماتے وكذلك الميسر اس طریقے سے جوا بھی حرام ہے والقمار والخمر والشراب هذا حرام بنص القرآن یہ سب حرام ہے اس میں قرآن مجید سے دلیل نص قرآن مجید کا وكذلك تحريم السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل هذا حرام بين اس طریقے سے چوری ہے اور لوگوں کا مال ہتھیانا ہے یہ لوگوں کو مال باطل طریقے سے کھانا ہے یہ سب حرام حرام بین ہے واضح اس کے دلائل بالکل واضح ہیں حرام بین ہے والمشتبه اور جو جس پہ اشتباہ ہو الذي لا يدرى هل هو حلال ام حرام لتعارض الادله فيه جو مشتبه ہو جس میں دلیل واضح نہیں ہے نہ حرام کی دلیل واضح نہ حلال کی دلیل واضح ہے فهذا يتوقف فيه حتى يتبين اس میں توقف اختیار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ معاملہ واضح نہ ہو جائے هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ وہی قاعدہ جس اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہی قاعدة بينة واضحة وهي بالكل واضح وبين قاعدة هي وهذا معنى قول المؤلف هنا وريه معنى مصنف كيام به إلا ما ظهر فساده ما قال اس کا فساد ظاهر ہو جائے وہ تو چھوڑ دیں گے اس کا فساد ظاهر نہیں ہے واضح حلال ہے لے لیں گے واضح حرام ہے چھوڑ دیں گے مشتبہ ہیں تحقیق کریں گے واضح ہو جائے حلال تو لے لیں گے حرام ہے تو چھوڑ دیں گے اچھا اس کی ایک مثال دیں اب قسطوں پہ خرید و فروخت مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کوئی سبزی لینے جاتے ہیں ترکاری لینے جاتے ہیں جائز ہے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں جائز ہے شرطیں پوری جو ہیں وہ اچھا قسطوں پہ خرید و فروخت اب گاڑی آپ نے کیش لینی ہے یا قسطوں پہ لینی ہے اچھا قسطوں کا معاملہ جو ہے اس میں کچھ اشتباہ ہے جس کی وجہ سے توقف کرنا چاہیے اشتباہ میں کیا قاعدہ ہے پہلے توقف کرو تحقیق کرو پھر عمل کرو یہی قاعدہ ہے نا بعض لوگوں نے کہا کہ حرام ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حلال ہے سب کا اپنے دلائل ہے جو اس میں اصل مسئلہ وہ کیا ہے اختلاف کی وہ اشتباہ کی چیز میں ہے ایک چیز کی قیمت یہ موبائل ہے اس کی کیش قیمت ہے نقد قیمت ہے 500 ریال آپ اسی چیز کو اگر ادھار کریڈٹ میں دینا چاہیں قیمت 700 ریال ہو گئی ہے قسطوں پہ دینا چاہتے ہیں اصل بات کیا ہے قسطیں تو لین دین کا ایک طریقہ ہے آسانی کے لیے اصل قیمت کا فرق قسطوں کی وجہ سے نہیں ہے اصل قیمت کا فرق ہے دیر سے پیمنٹ کی وجہ سے جو دیر ہوگی ایک سال کی مدت یا اس سے زیادہ اس سے کم جتنی بھی تو اس چیز کی قیمت کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے کار ہے آج اس کی قیمت یہ ہے 3 سال بعد قیمت ظاہر ہے بڑھ جائے گی کم تو نہیں ہوگی وہ اس کو دیکھ کر قیمت بڑھا دیتے ہیں الغرض اشتباہ کی چیز میں ہے یہ ایک چیز کی 2 قیمتیں کیوں ہیں اور پھر یہ سود نہیں ہے تو اسے توقف کریں توقف کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے کیا ایک چیز اگر بیعتین فی بیع تو حرام ہے ایک چیز کی 2 قیمتیں ہیں بغیر ایک متعین کر کے بیچ دیتے تو حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بیعتین فی بیع 2 خرید و فروخت ایک میں نہیں جائز اگر یہی موبائل اگر آپ کہتے کہ 500 کا ہے نقد میں، 700 کا ہے ادھار میں یا کریڈٹ میں، اور بغیر متعین کر رہے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ ہے، آپ دے دیتے ہیں تو یہ حرام ہے. لیکن اگر متعین کر دیا ہے کہ میں نے اسے ادھار میں کریڈٹ میں لینا ہے اور 700 ہی دوں گا میں آپ کو. اچھا دیں گے کیسے آپ؟ میں ہر مہینے آپ کو 100 ریال دوں گا، 700 سات مہینے کے بعد دوں یا ہر مہینے 100 ریال دوں؟ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ دینا بعد میں پیسہ ہے. تو قسطوں پر یہ آسانی کے لیے ہے، اصل معاملہ قسطوں کا نہیں. اصل معاملہ ہے کیا ادھار پر چیز جائز ہے کہ نہیں، معاملہ ادھار کا بیچ میں آ گیا. بہتر فی بے ابھی کلیئر ہو گیا ہے، متعین کر دیا ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے. اکثروں کی یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. تیسری بات، اگر یہ شرط رکھ دی جائے اگر آپ قسط کی ادائیگی میں یا 7 مہینے کے بعد نہیں پے کریں گے تو روزانہ آپ پر 1 ریال جرمانہ ہوگا، فائن ہوگا، تو یہ حرام ہے. کیونکہ ادھار میں اگر آپ زیادتی کر دیتے تو یہ سود میں شامل ہو جاتا ہے. جب یہ بھی نہیں ہے، بیعت فی بیع بھی نہیں ہے، اور آپ متعین کر دیا ہے کہ یہ آپ نے کس طریقے سے لینا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ معاملہ واضح ہو گیا ہے. جن کو واضح ہوگا تو کہتے ہیں جائز ہے، جو کہ کہتے ہیں نہیں یہ بیعت فی بیع ہی ہے اور اس میں یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال جس کا تقوی جہاں پر لے جائے وہ ہے. میں جو مشورہ دیتا ہوں قسطوں پہ چیز نہ لیں، اس لیے کہ حرام ہے. میرے لیے میں ان علماء کے قول کو لیتا ہوں جو کہتے ہیں حلال ہے اور اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، وہ دلائل بالکل قوی ہے، تو آپ کی مرضی ہے. تقوی جہاں پر آپ کو لے کو جائے آپ وہاں پہ چلے جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے، یہی شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، علامہ البانی کا، اور دیگر جو یعنی دور حاضر کے کبار علماء ہیں ان کا بھی ہے، شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ، شیخ ربیع المدخل حفظہ اللہ، دیگر جو علماء ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ خرید و فروخت قسطوں پر اگر ہے تو ان شرطوں کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز، لیز پہ گاڑی دینا جو ہے، جس میں یعنی گاڑی آپ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں گاڑی لے لیتے ہیں، اس کے کرایہ پے کرتے ہیں، 4 سال کے بعد وہ مالک ہو جاتے ہیں. یا دوسرے طریقے جو خرید و فروخت کا ہے کہ آپ گاڑی لے لیتے ہیں، آپ بہانہ کرایہ دیتے ہیں، 4 سال یا 5 سال یا 3 سال بعد آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اس میں بیعت نفی بیع ہے، دو ہیں، ایک ہے کرایے کی، ایک ہے ملکیت کی. آپ نے کرایہ طے کیا تھا، ملکیت اس میں نہیں ہے، ملکیت ہے کہ الگ ٹرانزیکشن جو آپ کو الگ سے کرنی چاہیے تھی، الغرض. تو یہ جو اس لیے میں کہتا ہوں بہتر ہے نہ آپ یہ کام کریں. کوئی اکثر لوگ یہاں پہ واضح نہیں کرتے اور آپ لیز پہ گاڑی لے لیتے ہیں، جسے یہاں پہ کیا کہتے ہیں، البیع منتہی بالتملیک، تملیک والی گاڑی جو ہوتی ہے، یا اجار منتہی بالتملیک کہتے ہیں. اجار اس کا نام یہی ہے، اجار ہے اس کی انتہا تملیک ہے. تو دو الگ، کرائے کی چیز اور آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں، دونوں برابر ہے کیا؟ نہیں برابر نا. کرائے کے الگ احکام اور مسائل ہیں اور ملکیت کے الگ احکام اور مسائل ہیں. یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ شامل کر دیا ہے. کہتے آسانی کے لیے، ہم کہتے آسانی کے لیے ہو، لیکن شرعاً جائز نہیں ہے. ایک کانٹریکٹ میں ہے، ایک کانٹریکٹ میں ہے، ہاں کانٹریکٹ ایک ہی ہے. آپ کرائے پہ لے رہے ہیں، آخری پیمنٹ دیں گے، گاڑی آپ کی ہے. الگ کانٹریکٹ ہوتا تو بات ہی ختم ہے، کانٹریکٹ ایک ہی ہے. اس لیے انہوں نے پھر چینج کیا، اسے الوعد بالتملیک کر دیا ہے. پھر منتہی بالتملیک تھا، پھر وعدہ کرتے ہیں، یقین نہیں تمہیں دیں گے، ہاں وعدہ ہے کہ وعدے کی کیا بات ہے، کان کیوں پکڑے یوں پکڑے. جب پتہ چلا ہے کہ حرام ہے اور فتوی علماء کے آگے ہیں تو اچھا قسطوں پر، کیونکہ فرق کیا ہے کہ قسطوں میں چیز لیتے ہیں آپ مالک بن جاتے ہیں، اگر قسط نہیں دیتے تو ان کو پھر کورٹ عدالت میں لے کے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ مالک ہی نہیں ہے، کرائے پہ ہے، جب چاہیں گاڑی آپ کے لے لیں، آپ دو قسطیں نہ دیں، کرایہ نہیں دیا گاڑی واپس. تو اس لیے ان کے لیے، کمپنی والوں کے لیے آسان ہے. اس لیے یہ زیادہ خرید و فروخت ہے یہاں گلف میں، خصوصی طور پہ سعودی عرب میں. یہاں پہ یہ جو متحبی تملیک والا یہ بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپنی اس میں بہت فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں اب بہت مشکل سے، یعنی اگر کوئی شخص جیسے کرائسس گزر رہے ہیں، اگر 2 مہینے کے نہیں، 1 مہینہ تو چلو انتظار کرتے، اگلے مہینے گاڑی واپس، اور کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا، کوئی قانون. جو پیسے تھے کہتے کرایہ تھا، آپ نے گاڑی چلائی ہے نا، آپ دیکھیں 3 سال بندے نے گاڑی چلائی ہے، آخری 2 قسطیں رہ گئی ہیں، وہ مالک بن رہا ہے، دیکھیں کتنی یعنی ظالم لوگ ہیں، سب کہیں گے کرائے پہ تھا، آخری 2 قسطیں پوری گاڑی لے لی، اسے واپس نہیں کی، الغرض. تو یہ جائز نہیں ہے. میں مثال دی تھی مشتبہات کی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں قول مصنف کا یقول و ان کان فاسدا یاخذ من الفساد ممسکۃ نفسه. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب حفظہ اللہ، هذه مسألة الضرورة، یہ مسئلہ ضرورت کا، اذا خاف الانسان على نفس الهلاك ان لم ياكل، اگر کوئی شخص اپنے نفس پر ہلاکت کا خدشہ ہو جاتا ہے، ڈر ہوتا ہے اگر وہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، فانه ياكل مما عنده ما يبقي عليه حياته، تو جو اس کے پاس ہے، مردار جانور ہے یا جو چیز بھی اس کے پاس ہے، وہ اس میں سے اتنا کھا لے جتنا وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے. ولو كان من مال غير، اگر تو اس کے مال کے غیر کسی اور کا مال ہی کیوں نہ ہو، چوری کی بات ہو رہی ہے، چوری کا مال ہے یا کوئی ہے، تو زندہ رہنے کے لیے کسی کا مال ہتھیا لیا ہے اور یا اس کے پاس کوئی حرام مال پہلے سے موجود ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ضرورت کے لیے جائز. ولو كان هذا مال حرام، اگرچہ مال حرام ہی کیوں نہ ہو، لو كان ميتة او غير ذلك، اگرچہ مردار جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو، یاکل منه لاجل الضرورتی، تو صرف ضرورت کے لیے ہی اس میں سے کھائے، لئلا يموت، تاکہ وہ مرے نہیں اور مرنے سے بچ جائے. قال تعالى، ارشاد باری تعالى، انما حرم عليكم الميتة، بے شک اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار جانور، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جو غیر اللہ کے لیے دیا گیا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہوا، اضطرار ہوا چاہت کے بغیر اور واپس بغیر وجہ کے لینے کے بغیر، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی اثم، کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. سورۃ بقرہ 173. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فتأخذ من الحرام قدر ما يمسك عليك حياتك، حرام میں سے صرف اتنی تمہارے لیے لینا جائز ہے جسے تمہاری زندگی بچ سکے، ثم تمسك عند الباقی، پھر باقی سے رک جاؤ، اور باقی جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وہ یقین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تفصیل سے بیان کیا جو کچھ تمہارے پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ جس پر تم مجبور ہو گئے اور اور اضطرار کی حالت ہو گئی. الی آخر آیت سورۃ انعام 119. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلا حرام مع ضرورۃ، یہ قاعدہ ہے، فلا حرام مع ضرورۃ، ضرورت کے لیے یا ضرورت کے ساتھ کوئی حرام نہیں ہے. امام بربهر کے جملے کے تعلق سے، ولا تقول اترك المكاسب واخذ ما اعطوني، شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بعض الناس يقول، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، انا متوکل علی اللہ، غور سن، بڑی پیاری بات ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوں، وانا ساجلس للعبادۃ ولطلب العلم والناس يعطوني، میں عبادت کے لیے گھر بیٹھ جاتا ہوں، طلب علم کے لیے، میں کوئی کمائی وغیرہ کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، لوگ ہی مجھے دے دیں گے. هذا لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے، بل عليك ان تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي زوجتك واولادك ومن في بيتك، بل تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم رزق کی طلب کرو، رزق کے لیے سعی کرو، اتنا جتنا تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، جو بھی تمہارے گھر میں ہے، یعنی تمہارے ماتحت، کیونکہ تم یعنی ذمہ دار ہو، اور ان سب کے خرچے کے لیے رزق طلب کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. وهذا من العبادۃ، سبحان اللہ، یہ عبادت میں سے ہے. فلا تجلس تتحرى صدقات الناس، صرف گھر بیٹھے اس انتظار میں مت رہو کہ لوگ آئیں گے تمہیں صدقات و خیرات دیں گے، بل عليك ان تطلب الرزق، تم پر واجب ہے کہ تم رزق کی طلب کے لیے سعی کرو. قال الله عز جل وعلا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اور رزق میں یعنی زیادتی کے لیے اور رزق فرمانے کے لیے سعی کرو، بے شک سب سے بہترین جو رزق ہے وہ تقوی کا ہے. سورۃ بقرہ نمبر 197. آخر جملہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لم يفعل هذا الصحابة والعلماء الى زماننا هذا، یہ عمل تو نہ تو کبھی کسی صحابی نے کیا اور نہ ہی کسی عالم نے کیا ہمارے اس زمانے تک. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لم يفعل هذا الفعل وهو الجلوس عند طلب الرزق، یہ کام، یہ فعل، طلب الرزق کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جانا کہ عمل جو ہے، والنظر الى ما بايدي الناس، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں اس کی طرف دیکھتے رہنا، اسے کسی نے نہیں کیا. لم يفعل هذا احد من صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابہ میں سے کسی نے یہ عمل نہیں کیا ہے. وهم اتقى الناس بل اعبد الناس لله جل وعلا، اور یہ یعنی صحابہ جو ہیں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر صحابہ ہیں. بلکہ وہ اصحاب اعمال بلکہ عمل کرنے والے لوگ تھے, ان کے اپنے کاروبار تھے. کان منہم مزارعون, ان سے بعض زراعت کا کام کرتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے. وکان منہم تجار یتاجرون بالبیع والشراء, ان میں سے بعض صحابہ تاجر تھے جو خرید و فروخت کیا کرتے تھے. ومنہ ابو بکر, ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. ومنہ زبیر بن عوام, سے زبیر بن عوام ہیں. ومنہ عبد الرحمن بن عوف, میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان صحابہ اجمعین. ومنہ عثمان بن عفان, ان میں سے سن عثمان بن عفان ہیں. اصحاب اموال یبیعون ویشترون, یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام بیان کیا گیا ہے. یہ صاحب مال تھے جو خرید و فروخت کیا کرتے تھے, تجارت کیا کرتے تھے. وہم افضل الصحابۃ, جو چار ان کا نام لیا گیا ہے صحابہ میں سے افضل ہیں, اچھا مبشرہ میں سے ہیں نا چاروں, سبحان اللہ. وکانوا ينفقون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرتے تھے. ویجهزون الجوش من اموالهم, اور جنگی لشکر جہاد کے تیار کرنے بھی ساتھ دیتے تھے اپنے مال سے. لم یترکوا طلب الرزق, اس کے باوجود انہوں نے طلب رزق کو نہیں چھوڑا, طلب علم بھی ہے طلب رزق بھی ہے ساتھ ساتھ, سبحان اللہ. ابو بکر كان يبيع ويشتري ويساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله في مكه, سب بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے, خرید و فروخت کرتے رہے, تجارت کرتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دیتے رہے جب سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے مکہ میں. ويساعده من ماله رضي الله عنه, اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے رہے. في مواقفه المشهورة, اور اس کے معروف و مشہور مواقف ہیں صدر کے, یطعم مساکین, مثال کے طور پر مسلمانوں کو طعام دینا, کھانا کھلانا. ویشتری العبید المعذبین ویعتقهم كبلان وغیره, اور یہ معروف ہے صدر بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ غلام خرید لیتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے, جیسے کہ صدر بلال رضی اللہ عنہ کو صدر بکر صدیق نے خریدا, یعنی غلاموں پر شدید ظلم و ستم کیا, ظلم و ستم کیا جاتا تھا مکہ میں. اور یہ معروف بات ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ تپتی ہوئی ریت پر اور بڑے پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے تھے, یہاں تک کہ صرف احد احد کا ذکر کر سکتے تھے, یعنی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے, اتنے زیادہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے, سانس یعنی بالکل بند ہو جاتی تھی, اور شدید ترین عذاب. اور آل یاسر کا قصہ تو کسی سے مخفی بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہ الصحابہ اجمعین. تو جب سیدنا ابوبکر صدیق یہ دیکھا غلاموں مسلمان غلاموں سے یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس حد تک پہنچا ہے, تو غلام خود خرید لیتے اور اللہ کے لیے پھر آزاد بھی کر دیتے. وما ترک الکسب, اسے بکر انہوں نے روزگار کو چھوڑا نہیں. وقال, اور یعنی کہا, انا اجلس واعبد اللہ وانا من اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم, اور یہ کبھی نہیں کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. قوله امام بربار کا یقول, وقال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, سمع عمر خطاب کا قول, کسب فيه بعض الدنيه خير من حاجه الى الناس, شخص فرماتا ہے صالح بن فضل الله, كونك تحترف حرفه فيها دناءه كالحجامه, یعنی آپ اگر کوئی روزگار اختیار کرتے ہیں اگر جس میں کوئی دناءت بھی ہو جیسا کہ حجامت ہے, حجامہ کرنا ہے, تاخذ منها اجرا, اور اس میں سے آپ کوئی اپنا مال اپنے فیس یا کچھ لے لیتے ہو, تو فقو علی نفسک, اور اپنے اوپر خرچ کر دیتے ہو, بچوں پر گھر والوں پر بھی, خیر من سؤال الناس, لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے, والذلت لهم, اور ان کے سامنے ذلت رسوا ہونے سے بہتر ہے. یعنی بعض ایسے شعبے ہیں, بعض ایسے کام ہیں جو معاشرے میں کم سمجھے جاتے ہیں, وہ جیسے صفائی والا ہے مثال کے طور پہ, اب جو صفائی کرتے ہیں اب کام سے بولو اچھا تو نہیں ہے, کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, غلط ہے سبحان اللہ. صرف اب غور کر, جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, جمعے کے دن شام میں کتنی گندگی پڑی ہوتی ہے, اگر صفائی والے ہیں, اگر یہ دو دن یا چار دن یہ صفائی والے اپنے کام کو لوگ دیں, ہمارا کیا حشر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ اپنے روزگار میں خوش ہیں, زندگی سے خوش ہیں سبحان اللہ. اور غیر ممکن ہے کہ جو اس محلے کا سب سے بڑا امیر بندہ ہے اس سے زیادہ سکون میں ہوئے بندہ, نہ کسی پہ ظلم نہ ستم نہ کوئی حرام نہ کچھ، اپنے کام سے کام، سارا دن گرمی میں کام کرتے رہتے ہیں، شام کو تھک کے سو جاتے ہیں، دوبارہ پھر اگلا دن اور اگلا کام اور اگلا، وہ مطمئن زندگی سے مطمئن ہے سبحان اللہ. کیا یہ دنات والا کام بہتر ہے؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہتر ہے؟ یہ خون پسینے کی کمائی ہے نا، کما رہا ہے، لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوا ہو کر یوں سر جھکا کے ہاتھ پھیلانا، اسے بہتر ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، روزگار کوئی بھی تلاش کر رہے، چاہے کوئی درات ہی کیوں نہ ہو اس میں، سبحان اللہ. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ آج کر کے بعض جوان کہتے ہیں میری ڈگری کے مطابق نہیں ہے، یا یہ پوسٹ میری ڈگری کے مطابق نہیں ہے. سبحان اللہ، تمہاری ڈگری اگر پی ایچ ڈی کی ہو، فوراً چاہتے ہو کہ تمہاری پوسٹ مدیر والی بن جائے یا بڑے پوسٹ بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ جو بڑے لیول پہ بیٹھے ہیں یہ بھی نیچے سے اوپر آئے ہیں، ترقی ایسی تھوڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. کئی بغیر ڈگری پہ بھی کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ڈگری والے بھی پھر رہے ہیں. ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ ڈگری ہے تو بر کمال ہو گیا، بس ہم نے کہہ چھکا مار لیا کام ہو گیا ہمارا، نہیں. ہمارے ذمہ رزق کی تلاش. اس لیے بعض جوان کافی پریشان، کئی سوال بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھا کہیں جادو تو نہیں ہو گیا ہمارے بیٹے پر؟ کیا ہو گیا بھائی؟ روزگار نہیں مل رہا. یہ جادو ہمارے بیٹے سب پر ہے، اکثر لوگوں پر ہے، بےروزگاری عام ہے بھائی، سب کے جادو چل گیا کیا؟ جی جوان صاحب آپ نے سی وی بنائی؟ کہتے ہیں ہاں. کہاں دیے؟ کہ دو کمپنی میں دی ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کہا اس میں میری خواہش میں کام کروں. ارے دو کیوں، بیس کیوں نہیں بنائی؟ بیس سی وی بناؤ اور دو اللہ کی بندی. کسی نے کہا کہ جہاں پر تم چاہتے ہو وہیں پر تمہارا رزق لکھا ہے، تمہیں کیا پتا؟ رزق اللہ نے لکھا ہے، کہاں پہ ہمیں کیا پتا؟ ہم نے رزق کی تلاش کے لیے نکلنا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں نے پرانی کلینک سے کام چھوڑا تھا، اپنی سی وی میں نے دی الحمد للہ، آپ جانتے میرا ایکسپیرئنس 25 سال سے زیادہ ہے، 25 سال کے قریب ہے. تو جہاں میں چاہتا تھا سوچتے میری کہ یہاں پر، اگرچہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دی، کہیں پر کہیں سے کال نہیں ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، اچھا ادھر بھی دے ہی دو، دل نہیں کر رہا تھا، دے ہی دو سبحان اللہ. اور وہیں پر اللہ نے آسانی فرمائی، اس سے زیادہ سیر جہاں سب جہاں پہ میں سوچتا تھا. دیکھیں ہماری سوچ کہاں تک جا سکتی ہے، واللہ سبحان اللہ. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سی وی دو چار کیوں بناتے، فوٹو کاپی کرنی ہے یا اپنے میل پہ بھیجنا ہے، یا 50 میں بھیج دو، کیا جاتا ہے آپ کا بھائی؟ کیا پتہ 50 میں سے ایک میں ہو اور باقی میں نہ ہو، آپ کو ایک ہی چاہیے نا، دو تو نہیں چاہیے نا، کیا پتہ کہاں پہ ہے. اس لیے اچھا یار وہ جو ہے وہ فلاں، وہ اس کی جگہ ٹھیک نہیں، تو تمہیں جگہ سے کیا ہے، اپنے پاؤں تو جما لو یار. یعنی بعض جو بزنس مین ہیں، یہ بڑی جو نصیحت ہے، بڑی پیار نصیحت ہے، کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں جس نے ابھی نئی ڈگری لی ہے، اور اگر وہ کیونکہ بے روزگار تو گھر بیٹھا ہے نا، فری میں بیٹھا ہے نا، اگر وہ کسی فرم میں جا کے فری میں کام کرتے ایک یا دو مہینے کے لیے، کہ میں فری کام کرنا چاہتا ہوں. لوگ یہ دیکھیں، لوگ شکل و صورت سے آپ کو تولتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کہاں سے مولوی آ گیا، اسے کیا پتہ. آپ اپنی جو علم ہے، جو آپ کی کارکردگی، وہ دکھائے نا. یقیناً بزنس میں کو کیا چاہیے؟ کام ہی چاہیے، بزنس ہی چاہیے، اس کو فائدہ ہو. آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر اس کو فائدہ ہو تو رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اب گھر میں 6 مہینے سے بہتر ہے بیٹھنا فری میں، گھر میں تو ویسے بیٹھو نا، کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اگر گھر سے نکل کے ایک ہی دو میں فری میں کام بھی آپ کو مل جاتا ہے، آپ کا ایکسپیرئنس گین ہوا، آپ کو نقصان کیا ہوا؟ گھر میں سے بیٹھنے سے تو زیادہ بہتر ہے نا، آپ ایکسپیرئنس زیادہ ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، صرف ڈگری کافی نہیں ہوتی، ایکسپیرئنس بھی لوگ دیکھتے ہیں. آپ ایکسپیرئنس ہو گیا، پھر اسی کمپنی میں جب آپ فری جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں دوسری تیسری جگہ پہ، آپ ان کو نمائندہ بن کے جاتے ہو، یہاں پہ نہیں وہاں پہ، وہاں پہ صحیح ہو سکتا ہے وہ آپ کو رکھ لیں آپ کے کارکردگی کو دیکھ کے. تو یہی گزارش جوانوں سے کرتا ہوں، اور خصوص طلاب علم سے، توکل کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھائی کر لی ہے یا پڑھائی کر رہا ہوں اور روزگار کے لیے جہاں پر ہوگا وہیں پہ آسانی ہو جائے گی، تب آسانی ہوگی جب اپنا قدم گھر سے نکالیں گے اور ڈھونڈیں گے تب ہوگی. حق توکل پرندوں کی مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں، یہ حق توکل ہے. آپ گھر سے نکلیں، رزق کی تلاش میں جائیں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ خالی پیٹ نہیں لوٹیں گے. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.